الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس میں روایت نقل فرما رہے ہیں، ایک دن خطبے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ خَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہتر بات، سب سے جو بہترین کہنے کی یا سمجھنے کی یا نصیحت کے لیے چیز ہے، خیر الحدیث کہا، خیر حدیث کہتے ہیں بات کرنے کو، کوئی بھی میسج لینے کو کسی چیز سے جو لیتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے جو بہترین کلام ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، سب سے اچھا کلام کتاب اللہ ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، جو ہدایت کے لیے ہوتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور وشر الامور محدثاتها، اور سب سے جو بدترین، جو ورسٹ امور ہیں، کرنے کی چیزیں ہیں، سب سے غلط یا گندی یا بدترین چیزیں ہیں، وہ دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، محدثات ہوا. وکل بدعت ضلالہ، اور ہر قسم کی جو بدعت ہوتی ہے وہ ضلالت ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے. جیسے ایک لفظ ضلالت عربی کا جب استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی، یو نو مس گائیڈنس، مس گائیڈنس کا راستہ. تو بہرحال یہ اردو والا ضلالت نہیں ہے، ذلیل اردو میں جب استعمال ہوتا ہے اس کی میننگ کچھ اور ہوتا ہے، بٹ عربی میں جب زبان ہوتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی، مس گائیڈنس. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو یہ شریعت ہے، جو دین کی جو بیس ہے، جو کرکس ہے، وہ کتاب اللہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان دو کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب سے، انہیں شر الامور کہا گیا، سب سے بدترین چیزیں کہا گیا. اور وہ تمام کی تمام جو بدترین چیزیں ہیں جو دین میں ایجاد کر لی جائیں، انہیں کہا گیا ضلالہ ہیں، وہ گمراہی ہیں، اور یہی بدعت ہوتی ہے، شریعت میں کسی نئی چیز کو استعمال کر کی ایجاد کرنا، انوینٹ کرنا. اس دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ظاہر ہے آپ کے ہوتے ہوئے تو تمام کی تمام گائیڈنس آپ خود پرووائڈ کر دیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آ جایا کرتی تھی، اللہ کے قرآن نازل ہو رہا تھا، پھر اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے گائیڈنس دینے کے لیے. تو اس قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات اور ان کی جو ٹیچنگز ہیں، ان کا جو ایک معروف عنوان، جو ٹائٹل اسے دیا گیا، اسے سنت کہا جاتا ہے. اور وہی اس دنیا میں ظاہر ہے ہر چیز کی جو ہدایت ہے، اس کا جو نیوکلیس ہے، اس کا جو مرکز، سرچشمہ جسے کہا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہر ہے لائیو شریعت ہے، وہ وہی آپ کی ٹیچنگز ہیں. اور آپ تمام کی تمام پھر امت کا جو فلاح پانا ہے یا سکسیڈ کرنا ہے، وہ اسی کے اوپر، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ ٹاپکس، عنوانات کے ساتھ انسٹرکشنز دی، ہدایات دیں. اور پھر یہاں اس حدیث میں ہم نوٹ کریں تو خاص طور سے محدثات اور بدعات کا ذکر کیا. یعنی محدثات وہ ہوتی ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور ظاہر ہے تمام کی تمام جو پچھلی امتیں تھیں، جو گزریں، وہ تمام گمراہ ہوئیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈفرینٹ فارمز آف بدعات میں مشغول کر لیا. چاہے وہ بڑے بڑے بنو اسرائیل تھی، جیوز تھے، کرسچنز تھے، انہوں نے دین میں نئی نئی انوینشنز کیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے مرتکب ہو گئے. تو جو اصل کامیابی کا دار و مدار ہے وہ کتاب اللہ اور سنت پہ چلنا ہے، ظاہر ہے. اسی پہ چلتے ہوئے انسان جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے، جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہی ہے کہ صراط المستقیم پر چلنے کا جو معیار ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم ہے، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ جو راستہ ہے پھر وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ یا تو غضب کیے ہوئے اللہ کے بندوں میں شامل ہونے اور ضالین ہے، یا پھر گمراہ، وہاں پہ بھی لفظ ضلال آ رہا ہے، گمراہ ہو جانے والوں میں. تو غیر المغضوب اللہ کے جو غضب کیے ہوئے لوگ کون تھے؟ ظاہر ہے جنہوں نے ثابت شدہ مسائل تھے دین کے اندر، شریعت کے اندر، اور ان میں سے ڈیڈکشن سٹارٹ کر دیں کہ اللہ نے کہا بھائی سود حرام ہے، تو انہوں نے اس کے اندر سے اپنے ہیلے بہانے کر کے اس کو اپنے لیے جائز کر لیا کسی بھی طرح سے، یا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، بہت سارے مسائل جیوز نے خاص طور سے انوینٹ کیے، ایسے دین میں ڈیڈکشنز کی، جس کی وجہ سے وہ مغضوب علیہم کے مصداق ہو گئے. اور پھر کرسچنز نے ظاہر ہے بہت ساری نئی نئی مزید انوینشنز کر لیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ ابن اللہ کا کہنا شروع کر دیا، اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا، اور سن آف گاڈ کے نام پہ ان کی پوجا شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ ضلال کی کیٹیگری میں آ گئے. اسی لیے کہا ولضالین، ان میں سے ہمیں نہ بنا. تو بہرحال یہ دونوں سے اینگل سے بچنا ضروری ہے، دین میں جو ثابت شدہ مسئلے ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے اوپر چلنا بھی ضروری ہے، اسی طرح سے نئی انوینشن سے بچنا بھی ضروری ہے. یہی وہ اعتدال کا راستہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت کے اوپر چلنے کے لیے ہماری شریعت میں فلاح کا معیار جسے کہا جا سکتا ہے. اب یہ حدیث ظاہر ہے اس میں ایسے بریفلی تو بات کرنا ظاہر ہے پرابلی ایکسپلین کرنا مشکل ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوامع القلم کہا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹائٹل ہے، خصوصیت ہے، آپ جوامع القلم تھے، بات کم ورڈز میں اور بہت ہی جامع اور ڈیٹیل میسج دے جاتے تھے، تو یہ انہی ورڈز میں سے کچھ اس حدیث میں بھی ہمیں ملتے ہیں. بہت ہی مختصر ورڈز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ ہدایت دے دی جو قیامت تک راستے پر قائم رکھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے، اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کے لیے کافی ہے. ظاہر اعتقادات ہوتے ہیں، یعنی بلیفس ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اخلاق ہے، جذبات ہمارے انسان کے وغیرہ وغیرہ ایٹسیٹرا، ان سب کے بارے میں انسانوں کو جو بھی پازیٹیو مثبت یا منفی نگیٹو انسٹرکشنز ہیں، یعنی جسے شریعت کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، ان تمام کی تمام جتنی چیزوں کی بھی جو ڈوز اور ڈونٹس ہیں شریعت کے، وہ جو کرنے اور نہ کرنے کے کام ہیں، ان سب کا جو معیار ہے وہ کتاب اللہ اور سنت نبی، یعنی کہ طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ہے، اور وہی اس سے اسی مسائل کا راستہ نکلتا ہے. تمام کی تمام گائیڈنس ہمیں پرووائڈ ہوتی ہے انہی دو چیزوں سے، یا تو کتاب اللہ سے یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے علاوہ پھر جو بھی چیز ہے جس کو حجت مان لینا، وہ سب کی سب پھر گمراہی ہے، اور اسی کے لیے کہا گیا وہ کل بدعت ضلالہ، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، ہر قسم کی بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے. ظاہر ہے ایک خاص طور سے دیکھا جائے، اب جیوز سے انہوں نے ایک طرف اپنے جو ریبائز تھے، جو ان کے علماء تھے، ان کو اتنا آگے چڑھایا، اتنا چڑھایا کہ ان کے بارے میں اللہ نے خاص طور سے کہا ارباب من دون اللہ، تم نے ان کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اور پھر ایک طرف کرسچنز سے انہوں نے جو ٹرینیٹی کا کانسیپٹ تھا، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر کے اور بیٹا بنا کے، اور پھر اس میں بدعت کا ایٹسیٹرا شروع کر دیا. تو ان دونوں سے بچنا ضروری انسان کے لیے، اس لیے اتنے ایمفسس کے ساتھ ہماری شریعت نے بتایا کہ یہ شریعت کم سے کم اس قسم کی بدعات سے بچے. ظاہر ہے یہاں پہ مین چیز، مقصد یہ نہیں ہے کہ جو چیز شریعت کے اندر ریکوائرڈ ہے وہی مراد ہے یہاں پہ. مثال کے طور پہ اب قرآن مجید میں مثال کے طور پہ اعراب لگانا ہے، یا فصل وصل وقف وغیرہ، قرآن کے جو پڑھنے کی جو علامات ہیں، جو تجوید کے قاعدے ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پھر اسی طرح حدیث ہے، فقہ کی تدوین ہے، کتابوں کی تالیف ہے، اور پھر نیسیسٹی کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر، زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشنز ہیں، جو بھی کوئی ڈیٹیل اس کام کے اوپر مکاتب ہیں، مدارس ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، ان کا قیام، یہ کوئی بدعت میں نہیں آ جائے گا. یا اسی طرح کوئی بندہ ہے، وہ آج کل کی لیٹسٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، اس کو اویل کرتا ہے، کوئی ٹرین ہے، موٹر گاڑی ہے، ایئرپلینز ہیں، الیکٹریسٹی، ٹیلی فون، سیل فونز، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، ان کا استعمال ان اٹ سیلف بدعت نہیں ہو جائے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس وقت موجود نہیں تھا تو یہ چیزیں بدعت ہو گئی. نہیں, ایسا نہیں ہے. بدعت وہ چیز ہوگی جو شریعت کے اندر مطلوب ہوگی فرسٹ آف آل, اور ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے اوپر عمل کرنا اسے دین سمجھ کر. اب گاڑی پہ کوئی بندہ سفر کر رہا ہے وہ اس کو دین سمجھ کے تو نہیں کر رہا, وہ تو اس کی ایک دنیاوی ضرورت ہے جسے وہ پورا کر رہا ہے. لیکن اسی طرح اب قرآن کو پڑھنے کے لیے اس کے اوپر اعراب لگا دینا, یہ بدعت کے اندر نہیں آ جائے گا. کوز یہ تو مطلوب ہے انسان کو, ایک نان عربی سپیکر ہے وہ کیسے پڑھے گا قرآن مجید. تو جو فائدے کی چیز ہے اس کو ہم گمراہی کا راستہ نہیں کہیں گے. گمراہی کا راستہ وہ ہوگا جو دین میں جو ثابت شدہ مسئلہ اس وقت نہیں تھا, اب وہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ نیا مسئلہ انوینٹ کر لیا جائے, اس کو بدعت کہا جائے گا. اور ظاہر ہے اس کے اوپر پھر علماء نے, بہت بڑے بڑے اکابرین نے اس موضوع کے اوپر یو نو ڈیٹیل میں بکس بھی لکھی ہیں. اسپیشلی جیسے 9th صدی ہجری کے اندر یو نو گریٹ جو اسکالر آف اسلام تھے امام ابو اسحاق ابراہیم شاطبی رحمہ اللہ, انہوں نے الاحتسام میں بہت ہی ڈیٹیل اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے. پھر اسی طرح بہت ہی بڑے اس سب کانٹیننٹ کے عالم ایک گزرے ہیں, حضرت مجدد الثانی امام ربانی رحمہ اللہ جنہیں کہا جاتا ہے, احمد سرندی رحمہ اللہ, انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. اور پھر صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم میں ہی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بہت ڈیٹیل اس پہ گفتگو فرمائی ہے. تو وہ علماء کا اس پہ یو نو یونانیمس یہی رائے ہے, جو بدعت کہا جائے گا جسے, وہ چیز ہوگی جو شریعت میں مطلوب نہیں تھی اور لوگوں نے انوینٹ کر لی کہ یہ شریعت کا حصہ ہے. مثال کے طور پہ اب کوئی مزار ہے, اس کے اوپر چادر چڑھانے کو شریعت سمجھ کے اور دین کا حصہ بنا کے اس کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا, یا کوئی بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں انہیں عالم غیب مان لیا کہ جی اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ساری بدعات ہیں جن سے بچنا ہے, ضروری ہے, جس کے لیے کہا گیا کل بدعت ضلالہ. ایسے معاملات کو اگر دین کے اوپر سمجھا جائے گا, دین میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو اس کے اوپر تو بالکل کیٹیگوریکلی امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت موجود ہے بخاری و مسلم دونوں کے اندر, جس میں وہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو کوئی بھی دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے گا جو دین کا حصہ ہی نہیں تھی تو وہ رد ہوگی, اس کو یو نو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا ردی کی ٹوکری میں, وہ دین کا حصہ نہیں مانی جائے گی. اور ظاہر ہے اسی لیے دیکھیں جب روایت میں فرمایا فی امرنا ھذا, ہمارے معاملے میں, ما لیس منہ, جو اس میں سے نہیں تھا, تو فہو رد, وہ رد ہوگا. تو اس سے ان اٹ سیلف ان ورڈ سے ہی پتہ چلتا ہے فی امرنا کہ ہمارا معاملہ کیا ہے, جو دین میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ ثابت ہو گیا, اب اس کو اس میں ایڈیشن کی گنجائش ہوگی نہ سبٹریکشن کی گنجائش ہوگی, اس کے علاوہ جو معاملات ہوں گے وہ بدعت ہوگا, اور جو مال لیس منہ, جو اس میں سے نہیں ہوگا, تو پھر فہو رد, وہ ایجادات اور وہ تمام نئی چیزیں جن کو دین میں یو نو ثابت نہیں تھے اور لیکن اسے اللہ کی رضا کا سمجھا جائے یا ثواب سمجھا جائے, تو ان کا دین سے اصل میں کوئی تعلق نہیں ہوگا. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں بہت ہی کامن ہمیں ایسی بدعت ملتی بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ بعض دفعہ کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہت سارے تو ایسے معاملات, پھر ہم اس میں کیسے جج کریں گے, اس کا معیار کیا ہوگا, انڈرسٹینڈ کرنے کا معیار کیا ہوگا. اب قرآن پاک ہے, اس کے اندر اللہ نے خود فرما دیا اور نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, اس کے اندر ہر چیز کا جواب موجود ہے, لیکن عام آدمی تو وہ سمجھ نہیں پاتا. میجورٹی آف مسلمانوں کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے, وہ تو نان عربی اسپیکرز ہیں, وہ کیسے سمجھیں گے قرآن کو. ظاہر ہے قرآن میں نیٹ سیل تو ہر چیز کا آنسر ہے, جیسے کہ ایک کمرہ ہے اس میں اندھیرا گھپ ہے, بالکل ڈارکنیس ہے, اس کمرے کے اندر ڈیسک موجود ہے, چیئرز پڑی ہوئی ہیں, بیڈ موجود ہے, کبڈ موجود ہے, ڈرارز موجود ہیں, اور لیکن لائٹس آف ہیں, وہ نظر نہیں آ رہی. اب جب کسی نے کمرے میں گھسا, اسے کچھ نظر نہیں آ رہا, وہ یہ کہے تھوڑی کہے گا کہ یہاں کمرے میں کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہ لائٹ کا سوئچ آن کرے گا تو آٹومیٹکلی لائٹ آن ہو جائے گی, سب کا سب نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح قرآن کا بھی معاملہ ایسا ہے, وہ لائٹ آن کرنے کی ڈیٹیل ہے. تو بعض اوقات کوئی بڑے بڑے علماء فقہا ان کا کام یہ ہوتا ہے, وہ اس لائٹ کو آن کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس قرآن کی اس آیت سے اس طرح سے ثابت ہے. تو بہرحال پھر ایک جو معیار ہمیں اس کیا شریعت میں سمجھنے کا ہمیں بتایا، ظاہر ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بناتے ہوئے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں، اور پھر فرمایا کیٹیگوریکلی جب تم واپس آؤ گے تو تم مجھے اس دنیا میں نہیں پاؤ گے شاید، تو بہرحال تم وہاں پہ یمن کا اپوائنٹنگ یو دا گورنر دا رولر آف یمن، تو ہاؤ آر یو گونا میک ڈیسیجنس؟ تو آپ نے فرمایا اگزی بھی کتاب اللہ، میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کروں گا۔ آپ نے کہا فعل نم تجد، بھائی اگر تمہیں کوئی کتاب اللہ میں مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہو یا نظر نہ آ رہا ہو تمہیں تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا اگزی بھی سنت رسول اللہ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان مسئلوں کو حل فرماؤں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں بھی کسی مسئلے کا حل نہ ملے تو آپ نے فرمایا اجتہد برائی، تو پھر میں اپنی کنسنسس کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت کے اندر غور و فکر کروں گا، اور پھر جو مسئلہ اس کا کنکلوژن نکلے گا اس کا حل نکال کے اور لوگوں کے فیصلے کروں گا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے یہی تھی کہ عام ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن کی ہر آیت سے ہر مسئلہ نکال سکے، بعض اوقات ایسا پاسبل ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کی نظر میں، اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اسی لیے فرمایا اجتہد برائی کہ میں اپنی کنسنسس کے ساتھ پہلے قرآن اور سنت میں ڈھونڈوں گا، انیشل جو میرا سورس آف ریفرنس ہوگا وہ قرآن اور سنت ہی ہوگا۔ تو ایک معیار ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو پھر ہم ایسے مسائل جو قرآن اور سنت میں ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں اور ظاہر ہے اس پہ ہم پھر کس پہ رلائے کریں گے، تو اس کا ایک معیار ہمیں سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا تھا؟ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کے بعد ایک واعظ فرمایا، اور وہ واعظ ایسا تھا بڑا ہی فصیح اور بلیغ بالکل واعظ فرمایا، ایک بیان فرمایا، اور ایسا تھا کہ گویا فرفت منہا العیون، آنکھوں سے لوگوں کی آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے، ودجلت من القلوب، ان کے دل بیٹھنا شروع ہو گئے لوگوں کے، اتنا سیریس واعظ فرمایا۔ تو ایک آدمی نے، کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضی موعظۃن موعدن فاؤسنا، کہ یہ تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ گویا کہ آپ اپنے فائنل کوئی واعظ فرما رہے ہیں، ہمیں کوئی خاص اس میں خصوصی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے کچھ نصیحت فرمائی لوگوں کو کہ میرے بعد، یعنی اب اگر میں نہ رہوں تو میرے بعد تم لوگوں کو کس طرح سے اپنے معاملات حل کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل اوسی کم بے تقوی اللہ، کہ اللہ سے تقوی کا ظاہر ہے ضروری ہے کہ ہر مومن کے لیے وہ اللہ سے ڈرے، سب سے پہلے تو اللہ کے لیے کا تقوی اختیار کرو۔ وسم و تعدی ولو کان عبدن حبشین فائن، کہ اگر تمہارے اوپر کوئی، پھر اس کے بعد اللہ سے تقوی اختیار کرنے کے بعد، اب اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی رولر متعین کر دیا گیا، بٹھا دیا گیا، اس کی بھی اطاعت کرو تم۔ امت کے اندر نفسا نفسی، فرقہ واریت اور اس کے اندر نہیں پڑھو، بلکہ ایک اللہ کی جو رستی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا جیسے کہا جاتا ہے قرآن میں، تو یونٹی کے ساتھ اس حبشی غلام کی بھی اگر اتباع کرنی پڑے تو کرو۔ اور پھر آگے فرمایا مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اختلافاً كَثِيرًا، میرے بعد جو بھی تم لوگ بچو گے تو تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے، کنفیوژنز دیکھو گے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو ظاہر ہے اب ایسی کنفیوژنز کے اندر ایک بندہ کہتا ہے بھائی نماز ایسے پڑھنی ہے، دوسرا کہتا ہے نماز ایسے پڑھنی ہے، ایک کہتا ہے یہ مسئلہ اس طرح سے ہے، دوسرا کہتا ہے مسئلہ اس طرح سے ہے، اب بہت سارے اختلافات دیکھو گے جو آج تک تو بالکل بہت زیادہ ویزیبل نظر آتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، پھر تو میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ عثمان و علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ ظاہر ہے ان کی سنت کو کہا گیا وہ سنت الخلفاء الراشدین، یعنی میری سنت تو ہے ہی وہ سنت جو سنت جو خلفاء راشدین کی سنت ہے، آف کورس وہ تو ہے ہی وہ جو میری سنت ہے، تو تم میری سنت کو پکڑو یا تم خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لو، گویا وہ ون ان دا سیم تھنگ ہے ان اٹ سیلف۔ تو یہ ان خلفاء راشدین جس راستے پر تمہیں چلائیں، کوئی مسئلہ تمہیں نہیں سمجھ آ رہا ہو، اب رمضان میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرما دیا اب تم نے تراوی پڑھنی ہے 20، ظاہر ہے عام طور پہ ثابت شدہ مسئلہ کلیئرٹی کے ساتھ واضح نہیں تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرما دیا، اب تمام کے تمام صحابہ کا اس پہ اجماع ہو گیا، تو یہ مسئلہ ایسے ہی ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی فار ایگزامپل طلاق وغیرہ کے مسائل تھے، واضح نہیں تھے، لوگوں کو کنفیوژنس تھے بہت سارے کہ بھائی طلاق کس طرح سے دی جائے گی یا کیسے اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، اب عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ فرما دیا، تمام کے تمام صحابہ کا اس پہ اجماع ہو گیا، تو یہ خلفائے راشدین کی سنت بن گیا، یہ وہی ہے گویا کہ بسنتی، یہ میری سنت ہے، اب اس پہ بھی عمل ہر مسلمان کے لیے لازم ہو گیا۔ اس کے لیے کہا گیا تمسکو بیہا، اس کو پکڑ لو، وعزو علیہ بن نواجس، اس کے باقاعدہ اپنے جبڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لینا جو خلفائے راشدین نے تمہیں سکھایا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اس کے علاوہ جو بھی جو خلفائے راشدین نے جو انسٹرکشنز دے دی ہیں، اس کے علاوہ جو بھی معاملات ہوں گے وہ پھر بدعات ہوں گی، اور وہ بدعات کا جو راستہ ہوگا، جو نئی ایجادات کا راستہ ہوگا، وہ ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہوگا۔ تو بہرحال جیسے کہ روایت میں آتا ہے، بنو اسرائیل میں 72 فرقے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگوں میں 73 فرقے ہوں گے، تو صحابہ گھبرا گئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اتنے فرقے ہوں گے تو پھر ہم کامیاب کیسے ہوں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سا فرقہ صحیح ہے، صرف ایک کامیاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا معان علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر ہوگا اور جو میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا، صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ سب کے سب گمراہی پر ہوں گے۔ اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اصحابی کا نجوم بھی آئیے میں اقتدئی تم اقتدئی تم، جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں اس دنیا کے اندر، تمام کے تمام کی مثال دی اصحابی کا نجوم، یہ تو ستاروں کی طرح آسمان کے، جیسے ڈفرینٹ اسٹارز ہوتے ہیں، بی آئی ایم اقتدئی تم اقتدئی، جس کسی بھی ایک سٹار کو بھی تم نے اپنی مرضی سے پکڑ لیا، بس اگر وہ صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، تو بس وہ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے دو صحابہ کے آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو، لیکن تم نے اگر صحابی کو پکڑ لیا، دونوں کے پاس دلیل یقیناً موجود ہوگی، تو صحابہ کو فالو کرنا یہ ان سیلف دین کا معیار ہوگا اصل میں۔ اور ظاہر ہے اب اس کے اندر پھر زیادہ ٹونٹ اڑا، یہ کیسے جیسے کہا جاتا ہے، اپنے انسان کو عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی صحابہ نے ہمیں سکھایا وہی اصل میں دین ہے، دین تو ہے ہی اس چیز کا نام، ہمارے ہمیں قرآن دیا، قرآن ہمیں کس نے دیا؟ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تدوین فرمائی عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پہ، اور پھر صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ یہ قرآن مجید ہے، تو ہمیں تو ان صحابہ نے ہی دیا کہ یہ قرآن مجید ہے۔ تو اس پر جب صحابہ کا کسی مسئلے پر اجماع ہو گیا، تو وہ دین کا شریعت کا اسی طرح سے حصہ ہو گیا، گویا کہ وہ کتاب اللہ اور سنت کا حصہ ہے، گویا کہ وہ اسی طرح سے ہے۔ اسی لیے کہا گیا تھا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی جو سنت ہے وہ گویا ایک ہی چیز ہے، اس کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤن طبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے ہر کوئی بھی شخص، ہر گرز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جو خواہشات ہیں، ہوا ہے، اس کی جو ڈیزائرز ہیں، وہ میری لائی ہوئی ہدایات اور تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ طبعا لما جئت بہ، جو کچھ میں نے پیغام، جو میسج لے کر آیا ہوں، اس کی سرنڈر اس کو نہ کر دیتے ہو اپنے اوپر۔ اسلام کا تو نام ہی سیلف سرنڈر ہے، یو نو، اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھ کر، اپنی ڈیزائرز کو، اپنی وشز کو، اپنی وانٹس کو سائڈ پر رکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، اس کے اوپر سر جھکا دینے کا نام ہی اسلام ہے۔ اور ظاہر ہے اگر کسی کا یہ حال نہ ہو، کسی کا یہ تھنکنگ نہ ہو، مینٹیلٹی نہ ہو، تو گویا علماء نے لکھا ہے کہ گویا اس کو صحیح جو حقیقی ایمان ہے وہ ہی نصیب نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ میں بچائے۔ اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کی جو بتائی ہوئی سنت ہے اس پر تمام کی تمام پر صحیح معنوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے مرسل، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بیا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑ کے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، پہلی چیز کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ، ان دو کو پکڑ لیا جس نے گویا کہ وہ کامیابی کے راستے پر نکل گیا۔ اور یہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی چین سے ہمیں کنز الاعمال کے اندر ملتی ہے، اور سنن بیہقی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نقل ملتا ہے یا ایھا الناس انی تارک فیکم ما اعتصمتم بھی لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبی، کہ جب تک یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر تم ان سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو، اٹیچ کر لو، تو ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک چیز اللہ کی کتاب اور دوسری اللہ کے نبی کی سنت۔ اور اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ جو کہ کیٹیگوریکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دی کہ فَإِنَّهُ مَنْ يَشْمِنْكُمْ بَعْدِي فَسَجَدْ اِخْتَلَافًا كَثِيرًا فَسَيَرَى اِخْتَلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَكُلُّ مُحْدَثَةِ الْأُمُورِ وَكُلُّ مُحْدَثَةِ الْأُمُورِ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةِ الضَّلَالَةِ کہ ظاہر ہے ایک پیشن گوئی، ایک پریڈکشن پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ میرے بعد تم بہت سارے کنفیوژنز، بہت سارے ڈفرینسز آف اوپینین اور بہت سارے ریئل ڈفرینسز دیکھو گے لوگوں کے اندر، اور لوگ فرقہ بازی میں اور ڈفرینٹ قسم کے گروپس میں اور قوموں میں بٹ جائیں گے، مسلمان اپنے آپ کو ایک دوسرے کو کاٹ مارنے پہ دوڑیں گے، جبکہ صحیح مذہب کیا تھا؟ یہ اصل جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، 125,000 کے قریب صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر آتا ہے کہ موجود تھے، غالباً ایک روایت کے مطابق 140,000 صحابہ موجود تھے، اور ان میں سے 10,000 سے زیادہ کی قبریں آج ہمیں مدینہ اور مکہ کے سراؤنڈنگ میں نہیں ملتی، گویا وہ 110,000-120,000 کا 30,000 کا مجمع تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کے اوپر دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں پھیلا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا، اور وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا، یہ ان کا وہ معیار تھا جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیئیم اقتدی تم اہتدی تم، جس کسی کے راستے پر چلو گے تم گمراہی سے دور ہو جاؤ گے اور ہدایت پا جاؤ گے، لیکن ان کے راستے سے ہٹیں گے تو پھر وہ بدعت کا راستہ ہوگا اور وہ ضلالت کا راستہ ہوگا، تو اس سے بچنا ایبسولوٹلی ضروری ہوگا۔ تو دین کا جو معیار ہوگا وہ وہی ہوگا کہ سب سے پہلے تو سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اوریجنلی کتاب اللہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر جماعت صحابہ کی سنت، جس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے غالباً در منصور کے اندر، نام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، ایک روایت نقل فرمائی ہے جہاں پہ کہا گیا، جو ایک آیت آتی ہے یوم تبیض وجوہ و تسود الوجوہ، کے قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے بالکل کالے ہوں گے۔ یہ کافروں کی ظاہر بات ہو رہی تھی، نان بلیورز کی، اب خطرے میں پڑ جانے والے لوگوں کی بات ہو رہی تھی، اور پھر آگے والے یوم تبیض وجوہ، پھر بعض لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کے بالکل چہرے وائٹ روشن ہوں گے، یعنی یہ سکسیزفل لوگ ہوں گے جو آج جنتی لوگ ہوں گے۔ تو کسی نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو کامیابی کے راستے پر ہوں گے، قیامت کے دن ان کے چہرے وائٹ اور روشن ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اس پر فرمایا ہم اہل السنہ والجماعہ، یہ لوگ وہ ہوں گے جو سنت پر اور جماعت پر عمل کرنے والے ہوں گے، چلنے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن وائٹ ہوں گے، روشن ہوں گے، گویا یہ کامیابی پا جانے والوں میں شامل ہوں گے۔ تو ظاہر ہے ہم اہل السنہ والجماعت سے مطلب یہی تھا کہ اہل السنہ سے مطلب جو سنت پر چلنے والے، اور جماعت سے کا مطلب یہ تھا کہ جو صحابہ کی جماعت پر چلنے والے، صحابہ کی جو انسٹرکشنز ہیں ان پر چلنے والے لوگ، تو انہی کو پھر آگے چل کے تمام کے تمام کیٹیگریز کے اندر اہل السنہ والجماعت کہا گیا، اور یہی غالباً اس روایت سے الفاظ لیے گئے جس کے بارے میں آتا ہے پھر اہل السنہ والجماعت ہی کامیابی کے راستے پر ہوگی۔ تو اینی ہاؤ جو کامیابی کا معیار ہوگا، جسے کہا گیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، فرقہ بازی میں مت پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے چھامو، تو اللہ کی وہ رسی جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ہی پکڑنا اصل کامیابی کا معیار ہے۔ اس کے علاوہ جو نئی ایجادات ہوں گی، جو صحابہ کے دور کے بعد میں پیدا ہونے والے مسائل، نئے نئے ایسے جو اس وقت کے ثابت نہ ہوں گے، وہ سب کی سب بدعت میں آ جائیں گے، اور تمام کی تمام بدعت کو کہا گیا کل بدعت الضلالہ، وہ سب گمراہی اور مس گائیڈنس کا راستہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔